أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك حتى الحق الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ جی مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے, آمین. الحمد للہ رب العالمین, میں بھی خیریت سے ہوں. کیسا گزرے آپ کے دن؟ جی بتائیے, شاباش. الحمد للہ. کیسی لگ رہی ہے کلاس؟ آسان سی لگ رہی ہے, 2 آور کی کلاس تو پتہ بھی نہیں چلتی نا. الحمد للہ بیزی گزرے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کے ذریعے سے جوڑ کر ہمیں کتنی زیادہ خیر مل رہی ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں جب ہم کورس سے جڑے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہتا ہے نا, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنے والے بن جاتے ہیں. جی الحمد للہ. جی ایسا کرتے ہیں, پہلے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما, اللهم فقهنا فی الدین, اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, آمین. جی شاباش. مجھے یہ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے کلاس؟ آپ کو ہلکی سی لگ رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ اتنی زیادہ اس سے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا نا. سچ بتائیے 2 آورز کسی کو پتہ چلتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جیسا لگتا ہے کہ ابھی بیٹھے تھے اور ابھی کلاس ختم ہو گئی. اچھا ایسا ہے کہ آپ میں سے نا جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, پلیز اپنی اٹینڈنس آپ لبیک مارک کر دیجیے. میرے پاس آج شیٹ کھول نہیں پا رہی ہے نا کسی بھی وجہ سے, تو پلیز اگر آپ اگر یہ کریے کہ اپنے نام نا اپنی اٹینڈنس لکھ لیجیے اپنے نام کے آگے, ٹھیک ہے؟ اپنا نام بھی لکھ دیجیے اور 1 ٹائپ کر دیجیے لبیک کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس آج شیٹ کھول نہیں پا رہی. ان شاء اللہ آپ کی اٹینڈنس مارک کر دی جائے گی, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. تھینک یو فار کوآپریشن. اب مجھے میں سوچی تھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کروں, تاکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے کام دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم شروع میں جب ایک چھوٹی سی حدیث ریڈ کریں گے تو اس پر ایکٹ بھی کریں گے. کتنے لوگ ہیں جن کو یاد رہا اور انہوں نے پراپر اس کام پر عمل کیا اور اس پر جسے کہا جائے, کوئی ہے کسی کو یاد تھا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا حدیث ریڈ کی تھی اور ہم نے کیا جسے کہا جائے کیا تھا؟ دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. یاد ہے کسی کو کیا تھا؟ جی 240 حدیث میں, وہ تو حدیث بخاری کی جو ہم کریں گے نا وہ تو یاد ہے الحمدللہ, لیکن آپ کو لاسٹ میں, اچھا آپ کا سٹارٹ مس ہو گیا تھا, دیٹس اوکے. اچھا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے ہم نے اس پورے ویک میں کوشش کرنی ہے, اور آپ کو حدیث بھی سنائی تھی نا کہ وہ شخص جنت کی جسے کہا جائے اس کی ہوا کہاں تک آ رہی ہوگی, 1000 میل کے فاصلے تک آ رہی ہوگی, لیکن وہ شخص جو ہے وہ جنت کی ہوا تک نہیں پا سکے گا نا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. یاد ہے وہ حدیث آپ کو؟ جی اسماعیل اور دعا تو پہلے والے کلاس میں تھی نا, لیکن آپ کو بتا یاد ہے کہ سیکنڈ کلاس میں آپ سے حدیث شیئر کی تھی میں نے صلہ رحمی کے حوالے سے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں کسی نہ کسی کو کال کرنا ہے اور اس کی خیریت معلوم کرنی ہے, اپنے ماں باپ کو شعوری طور پر کال کر کے احساس جسے کہا جائے اپنے اندر یہ جگانا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی کیئر کرتے ہیں نا. آئی مس اوکے, آپ نے مس کرتے ہیں, دیٹس اوکے. ان شاء اللہ کوئی بات نہیں, کوشش یہ کریے کہ 2 گھنٹے کی کلاس میں جو بھی آپ سیکھیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارا 5 موٹو ہے, یاد ہے کسی کو؟ پہلی کلاس کے انٹرو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ سب سے پہلے اخلاص نا, کلاس میں آنے سے پہلے اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہے کہ میں کلاس میں کیوں بیٹھ رہی ہوں. یاد آ گیا؟ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کر لینی ہے, مزید اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, چاہے وہ آپ کسی بھی شکل میں کر لیجیے, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل, الحمدللہ اور کثرت دعا, یعنی استغفار اور دعا. الحمدللہ، یاد ہے نا پوری کلاس کے دوران ہم نے سوچا تھا کہ اس چیز کو اپنی زندگی کا موٹو بنائیں گے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کلاس کو کریں گے نا. الحمدللہ، چلیے آج چھوٹی سی حدیث شیئر کرتے پھر انشاءاللہ گرامر سیشن کی طرف چلیں گے. آپ ریڈی ہیں؟ جی الحمدللہ، جی جی انشاءاللہ. چلیے چھوٹی سی حدیث، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی نا. ہم سب چاہتے ہیں نا ہم سب کو نجات کی راہ مل جائے، کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں اور اپنی رحمت جنت میں داخل کر دینا. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی نا، لیکن میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈر ہے. کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. پہلا کام کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. نمبر ٹو، اپنے گھر میں رہو، یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلو. نمبر تھری کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا. تینوں کام ایسے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیے کہ کتنے پیارے کام بتا دیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا. اور تیسرا جو کام کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو جو ہم کر چکے ہیں اپنی پریویس زندگی کے اندر، اس کو یاد کر کے روئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے دستر سے نظر کرے نا، یعنی دور کرے نا. تو کوشش کریں گے اس ویک اس ٹارگیٹ کو کرنے کی. کتنے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ اپنی زبان کو شعوری طور پر کنٹرول کریں اور بلا ضرورت اسی طرح ونڈو شاپنگ کے لیے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی جسے کہا جائے اپنے ساتھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. انشاءاللہ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے یہ راستے آسان کر دے نا. جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ. جی الحمدللہ، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ اگر زبان کنٹرول ہو جائے تو ہمارے 80% کام تو یہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ، ہم ریکویسٹ کریں گے سسٹر بشرا سے، سسٹر بشرا اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. گرامر کا سیشن ہے، آپ سب ریڈی ہو جائیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. جو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ ہمارا اعراب کا ٹاپک تھا، اور اس میں بیسکلی ہم نے تین مین پوائنٹس پڑھے تھے کہ ایک تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا منصرف، جس میں ہم نے علامات دیکھی تھی کہ تنوین آتی ہے یا فتحہ تنوین، دمہ تنوین اور کسرہ تنوین. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھا غیر منصرف، جس میں ہمارے پاس صرف دو حالتیں پائی جاتی ہیں، ایک دمہ کی اور ایک نصب کی. جر میں بھی اس کی جو حالت ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہی ہمیں ملتی ہے، اور جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اور اسی طرح جو ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ تھا اعراب میں، وہ مبنی تھا، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے. اس میں جیسے ہم نے دیکھا تھا ھذا، ذالک، اولئک، یا موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کی جو کنڈیشن ہے وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ان تینوں میں سیم ہی رہتی ہے، چینج نہیں ہوتی. اس میں اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ اسم کو ہم لوگ جب بھی کسی اسم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس چار چیزیں بالکل ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے، جس میں ہم نے اعراب کو ڈسکس کر لیے. اور اب جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ اسم کو جنس کے اعتبار سے کتنی حالتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی ڈیٹیلز. تو جنس کے اعتبار سے اسم کو دو اس کی اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر کوئی بھی جب لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مؤنث ثابت نہیں کر سکتے تو وہ مذکر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو تو اس میں ہمیں جو چیز کلیئر ہونی چاہیے وہ کیا کہ مونس کون کون سے ہیں, اور مونس کو جب ہم بالکل واضح طور پر سمجھ لیں گے تو پھر ہم مذکر کو بھی سمجھ لیں گے, کیونکہ مذکر وہ اسما وہ الفاظ مذکر کے اندر آ جاتے ہیں جن کو ہم مونس ثابت نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے تو ایک اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہم مونس کو ڈیفائن کریں گے یعنی اس میں مونس کو جب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تو مونس وہ جو ہمیں تمام زبانوں کے اندر وہ الفاظ جو ہمیں وہ اسما جو مونس ہی ملتے ہیں, جیسے عورت ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, لڑکی, بکری, بہن, یہ سب اسما ہر زبان کے اندر آپ کو مونس ہی ملیں گے. اردو میں بھی یہ مونس ہے, اسی طرح اگر ہم انہی کو عربی میں دیکھیں تو امرأۃن یا بنتن, تو یہ سارے اسما عربک میں بھی مونس ہی ہیں. تو اس کی جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہم حقیقی مونس کی بناتے ہیں, یعنی حقیقی طور پر وہ اسما جو مونس کے اندر آتے ہیں, پھر انہی کے جو اپوزٹ ہیں وہ مذکر میں آ جائیں گے. جیسے عورت کا اپوزٹ مرد ہے تو وہ مذکر میں چلا جائے گا. تو یہ حقیقی مونس کے اندر یہ تب تمام الفاظ آ جاتے ہیں. تو ایک جب ہمارے پاس حقیقی مونس آ گئی ایک قسم, تو دوسری اس کی غیر حقیقی قسم ہو گئی. غیر حقیقی میں پھر ہمارے پاس ایک غیر حقیقی کو بھی بیسکلی ہم دو اس کی اقسام بناتے ہیں. ایک تو غیر حقیقی کے اندر ہمیں کچھ علامات مل جاتی ہیں, جو جب کسی لفظ کے آخر میں آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسما مونس ہے. اور دوسری اس کی کیٹیگری ہے جو کہ سماعت سے ریلیٹڈ ہے, یعنی جو جن اسما کو عرب لوگ مونس کے اندر شامل کرتے ان کو ہم سمائی مونس کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں. تو غیر حقیقی مونس میں سب سے پہلے جب ہم علامتی مونس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی علامت آتی ہے گولتا, جس کو کہ عربی میں تا مربوطہ کہا جاتا ہے. جیسے جنتون, آیتون, مروحتون, مروحہ پنکھے کو کہا جاتا ہے, ساعتون, غرفتون, غرفتون کمرے کو کہا جاتا ہے. تو ان تمام اسما کے آخر میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ کیا کہ یہ تمام اسما راؤنڈ تا گول تا کے اوپر ختم ہو رہے ہیں, اور یہ تمام اسما مونس کی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ یہ گول تا کے اوپر ختم ہو رہے ہیں. پھر اس میں ہمارے پاس جو دوسری علامت آتی ہے مونس کی پہچان کے لیے, وہ ہمارے پاس فتحہ, فتحہ کے بعد الف اور حمزہ, جس کو کہ عربی میں ہم الف ممدودہ کہتے ہیں, جیسے صحراء, پھر خضراء, خضراء سبز رنگ کو کہا جاتا ہے, سوداء کالے رنگ کو بولا جاتا ہے, صفراء پیلے رنگ کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو تمام اسما ہیں یہ سب الف ممدودہ کے اوپر ان کا یہ ختم ہو رہے ہیں, تو یہ تمام اسما بھی حقیقی غیر حقیقی مونس کی علامتی مونس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے دو علامات دیکھ لی, ایک راؤنڈ تھا اور ایک الف ممدودہ. اب جو ہمارے پاس تیسری علامت ہے مونس کو پہچاننے کی, وہ ہے الف مقصورہ, جس میں ہمارے پاس کوئی بھی لفظ آخر میں چھوٹی یا کے اوپر اینڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس چھوٹی یا سے پہلے ایک ہمارے پاس سمال الف ہوتا ہے, جیسے کبرا, صغرا, ذکرا, یہ جو اسما ہیں یہ الف ممدودہ کے اوپر ختم ہو رہے ہیں, اور یہ تمام مونس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اپنی علامت کی وجہ سے. اب اس میں ایک چیز بالکل واضح رہے کہ ایکسیپشن کو ایک خانہ ضرور دینا ہے, کیونکہ کچھ اسما ایسے ہیں جو کہ جن کے آخر میں علامتی مونس میں ہمیں کوئی نہ کوئی علامت ملے گی, لیکن وہ مونس کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. وہ مذکر اسما ہوں گے, جیسے انبیاء کے جو نام ہیں موسیٰ, عیسیٰ یا یحییٰ, یہ اسما الف مقصورہ کے اوپر ختم ہو رہے, لیکن اس کے باوجود یہ اسماء جو ہیں یہ مذکر کے اندر آئیں گے. یہ علامتی مؤنث ان کے ہمیں مل رہی ہے الف مقصورہ, لیکن یہ اسماء ایکسیپشنز میں ہیں اور یہ مذکر کی کیٹیگری میں ہی جائیں گے. اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو معنی ہے ان کو بھی دیکھا جائے تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر جیسے غیر حقیقی مؤنث میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی ہیں جو کہ علامتی مؤنث کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسماء مؤنث میں آ رہے ہیں, جس میں ہم نے تین علامات ابھی دیکھی ہیں. اور دوسری کیٹیگری جو غیر حقیقی مؤنث کی آ رہی ہے وہ ہے سمائی مؤنث, یعنی کچھ ایسے اسماء جو کہ ہم عرب ان ناموں کو ان اسماء کو مؤنث کی کیٹیگری میں لاتے ہیں تو ہم بھی ان کو مؤنث ہی کہیں گے. اور اس میں پھر کچھ کیٹیگریز ہمارے پاس جو تمام تو نہیں لیکن جو مشہور مشہور یا جو زیادہ استعمال ہونے والی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہواؤں کے نام ہیں, تو ہواؤں کے تمام جو اسماء ہیں وہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسے سرسرون ٹھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے, اور یہ سرسر ہوا کا جو عذاب ہے یہ آد قوم آد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. اور اسی طرح ریحون ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہوا کے ناموں میں سے ہے. پھر بادون یہ بھی ہوا کے ناموں میں سے ہے. تو یہ سب اسماء مؤنث کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہواؤں کے نام ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ شراب کے نام ہیں, جیسے خمرن یا طلاءن, یہ دو نام شراب کے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو نام شراب کے ہوں گے وہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے سمائی مؤنث کے اندر. پھر اس میں ہمارے پاس تیسرا جو پوائنٹ ہے سمائی مؤنث میں وہ آگ کے نام آتے ہیں, جیسے نارن یا جہنمن یا سعیرن جہیمن. یعنی جو جہنم کے ہمیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی وجہ سے اس کے نام بنتے ہیں یا جو قرآن مجید میں نام تمام استعمال ہوئے ہیں وہ سب پھر سمائی مؤنث میں آگ کے ناموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہے وہ ہے اعضاء کے جو نام ہے, جو اعضاء ہمارے جوڑے میں ہیں, جیسے آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے یا کان ہے. یدن ہاتھ کو بولتے ہیں, عینن آنکھیں, اذنن کان, اور رجلن پاؤں. تو یہ چونکہ ہمارے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں تو اس وجہ سے ان کو ہم مؤنث کے اندر شامل کریں گے. اس میں پھر ہمارے پاس جو آخر میں پوائنٹ آتا ہے سمائی مؤنث میں وہ ہے کچھ متفرق اسماء جو کہ مؤنث کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں سمائی مؤنث میں, جیسے زمین ارضن عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے, یا سماءن آسمان یہ بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے, شمسن سورج, حربن جنگ کو بولتے ہیں, دارن گھر کو کہتے ہیں. تو یہ تمام بھی ہمارے پاس مؤنث کی کیٹیگری میں یہ تمام اسماء شامل ہو جاتے ہیں. اب اس میں شمسن ہمارے پاس عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن جو قمر ہے چاند اس کو مؤنث نہیں عربی میں استعمال کیا جاتا, بلکہ قمر جو ہے وہ مذکر اسم ہے. اب اگر ہم اسی مؤنث کو جو کہ ہم نے کچھ علامات دیکھی ہیں اور پھر سمائی مؤنث کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے, تو اس کی اگر ہم کچھ قرآن مجید کی آیات میں دیکھ لیں تطبیق کریں, تو اس میں جیسے سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 71, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان آیات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل, انہوں نے جیسے ایک گائے کا مطالبہ کیا تھا, تو انہی آیات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ. مسلمت ان کا جو لفظ ہے یہ اس گائے کی ایک صفہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہمارے پاس راؤنڈ تا کے ساتھ ہے, تو یہ ہمارے پاس جو غیر حقیقی مؤنث کی جو علامتی مؤنث ہے اس میں سے ایک علامت ہمیں اس میں مل رہی ہے گولتا. پھر اس کے بعد اگر ہم آیا نمبر 73 کو دیکھیں, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. مَوْتَى یہاں پر جو مَوْتَى ہے اس میں ہمیں ایک علامت مل رہی ہے جس کو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ الف ممدودہ ہے جو چھوٹی یا کے اوپر آخر ختم ہوتی ہے اور اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا الف ملتا ہے اس کے اوپر, تو الموتا یہ بھی ہمیں علامتی مونس کی ایک اس میں علامت مل رہی ہے. پھر نیکسٹ آیا کو اگر ہم دیکھیں تو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارات الحجارة, اس میں ہمیں علامتا مل رہی ہے. جو پتھر ہے وہ عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے, او اشد قسوہ, قسوہ سختی, یہ بھی لفظ جو ہے یہ مونس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہاں پر گولتا کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. پھر آگے اسی آیا کو اگر ہم دیکھیں تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. الماء کا لفظ اب اس میں ہمارے پاس الف ممدودہ آ رہی ہے, جو تینوں علامات ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں کہ یہ جو الف ممدودہ ہے الماء کے اندر یہ بھی اس لفظ کو مونس بنا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آیا نمبر 80 کو اگر ہم دیکھیں تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً, معدودہ گنے چنے دن, تو یہ جو معدودہ تن ہے یہ بھی مونس ہے. پھر اس سے اگلی آیا میں دیکھیں بلا من کسب سیئتن واحاطت بہ سیئتن, یہ لفظ بھی مونس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. پھر آیا نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ, الجنہ ہمارے پاس مونس ہے. پھر آیا نمبر 83 میں دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, الْقُرْبَى الْيَتَامَى, یہ دونوں ہمارے پاس جو اسماء ہیں یہ اینڈ اپ ہو رہے ہیں الف مقصورہ کے ساتھ, تو یہ دونوں بھی مونس ہیں. پھر والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, الصلاه الزكاه, یہ دونوں راؤنڈ تا کے اوپر ختم ہو رہے ہیں, یہ دونوں بھی مونس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو یہاں ہم لوگوں نے جو ہمارا ٹاپک ہے مونس اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کس طریقے کے ساتھ ہے. اب اگر ہم کچھ اسماء ایسے دیکھیں جو کہ مذکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو اس میں آپ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 92 کو اوپن کریں, اس میں ہمارے پاس آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات. موسیٰ اس میں اولدو ہمارے پاس ایک علامت کے ساتھ یہ لفظ ختم ہو رہا ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ الف مقصورہ ہے, لیکن یہ لفظ ہمارے پاس مذکر استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. یہ ایکسپشن میں سے یہ نام ہے. تو جو موسیٰ ہے یہ مذکر ہو گیا. پھر بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده العجلہ, العجلہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس حقیقی مونس کے اندر سوری حقیقی مذکر کے اوپر کے اندر شامل ہو رہا ہے. العجل ولد البقرہ کو کہا جاتا ہے اور یہ مذکر اسم ہے اور اس کو حقیقی مونس کی حقیقی مذکر کی کیٹیگری میں لے کر جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کی ہمارے پاس حقیقی طور پر مونس موجود ہے اس وجہ سے. پھر اس سے اگلی آیا میں اگر ہم دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اب پور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کوئی مونس کی علامت نہیں مل رہی. سب سے پہلے تو پہاڑ کو اگر ہم یعنی معنی کے طور پر دیکھیں تو ہمیں کوئی اس کی حقیقی مونس نہیں ملتی. کہ جیسے ہم نے کچھ اسما دیکھے تھے کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی, پھر مرد ہے تو عورت, جو کچھ ہم نے حقیقی اسما دیکھے تھے کہ حقیقی مونس اور حقیقی مذکر کی کیٹیگری میں آ رہے تھے کچھ اسما, تو یہ جو طور ہے یہ اس میں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی حقیقی مونس ہمیں نہیں ملتی. پھر جو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں غیر حقیقی مونس میں ہم نے دیکھی کچھ علامات, وہ تینوں علامات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تائے مربوطہ, الف ممدودہ اور الف مقصورہ, یہ تینوں علامات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اس کے بعد جو ہم نے کیٹیگری دیکھی تھی مونس کی, وہ سمائی مونس تھا, تو نہ تو یہ ہواؤں کے ناموں میں آ رہا ہے, نہ یہ شراب کے ناموں میں آ رہا ہے, نہ یہ آگ کے ناموں میں سے ہے, اور نہ ہی یہ ان اعضاء کے نام میں سے ہے جو کہ جوڑے میں ہمیں ملتے ہیں. پھر ہم نے جو کچھ متفرق اسما دیکھے تھے جو سمائی مونس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, اس میں بھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا. اولدو ہم نے سارے نہیں دیکھے, لیکن جو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھے تھے کچھ اسما, اس میں یہ شامل نہیں ہو رہا اکتور, تو اس کو ہم پھر مذکر کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں کہ یہ جو اکتور ہے یہ مذکر اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم آیا نمبر 94 میں دیکھیں تو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ, تو الدار کو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو دار ہے وہ سمائی مونس کے متفرق اسما میں سے آ رہا ہے, اور یہ جو دار ورڈ ہے یہ سمائی مونس ہے. پھر اس کے بعد الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت, تو یہ جو الموت ہے اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حقیقی مونس میں نہیں آتا کیونکہ اس کا حقیقی مذکر کوئی نہیں ہے. اور پھر جو تین علامات ہم نے غیر حقیقی مونس کی دیکھی, وہ تینوں علامات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. پھر سمائی مونس میں ہواؤں کے نام, شراب کے نام, آگ کے نام, یا وہ اعضاء جو کہ جوڑے کی صورت میں ہے, ان ناموں میں بھی یہ نہیں آ رہا. اور جو اعضاء جو ہم نے کچھ اسما دیکھے تھے متفرق اسما, ان میں بھی یہ شامل نہیں ہے. تو الموتا کو ہم مذکر کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. پھر ہمارے پاس 95 آیا میں ایک آ رہا ہے لفظ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَيْدِيهِمْ, یہ اولدو یہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے, لیکن یدن اگر ہم اس کا مفرد دیکھیں تو اس کو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ یہ ہمارے ان اعضاء کے ناموں میں شمار ہوتا ہے اس کا جو کہ جوڑے کی جوڑے میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, دو ہمارے ہاتھ. تو یہ جو لفظ ہے یہ مونس استعمال ہوا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم مونس مذکر کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آتی ہے اسما کی, کہ اسم کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی عربی اعراب کس طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا. پھر اسم کو جنس کے اعتبار سے مذکر اور مونس, وہ بھی چیز ہم نے دیکھ لی. تو اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جو اسم ہے اس کو اگر ہم عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کس طریقے کے ساتھ ہے, کہ اس کو ہم تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. کہ اسم عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوتا ہے, یا مثنی ہوتا ہے, اور یا جمع ہوتا ہے. یعنی واحد کیا ہے, جب بھی آپ کے پاس کوئی اسم ایک ہوگا تو وہ واحد کی کیٹیگری میں ہوگا, اگر کوئی اسم آپ کے پاس دو ہوں گے تو وہ مثنی کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے, اور اگر وہ دو سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. اب اس میں واحد اسم ہمارے پاس جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر تنوین کے ساتھ آ جائے گا کوئی بھی لفظ تو ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ واحد اسم ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہم جو کوئی بھی واحد اسم ہے اس کو ہم مثنی میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو مثنی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو یعنی طریقے ہیں اس میں, کہ دو طریقے نہیں کہنا چاہیے بلکہ دو حالتیں ہیں جس میں ہم کسی بھی واحد اسم کو مثنی کے اندر تبدیل کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اگر تو ہم اس کسی بھی واحد اسم کو حالت رفع میں جمع میں تک حالت رفع میں مثنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم جو اسم کا سب سے آخری حرف ہے اس کو ہم فتحہ دے دیں گے, اور اس کے بعد ہم الف نون کی ایڈیشن کر دیں گے, الف نون نون کسرہ کے ساتھ. جیسے اگر ہم ایک لفظ کو دیکھیں قلمن, قلمن ہمارے پاس واحد ہے, تو اگر ہم اس کو حالت رف میں مثنی میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو قلمن آخری حرف میم, میم کو فتحہ دیں گے ہم سب سے پہلے قلما, پھر ہم الف نون نون کسرہ کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے قلمانی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کتابن, اور یہ جو ہم چینجنگز کر رہے ہیں یہ حالت رف کی ہے کہ جب بھی کسی اسم کو ہم حالت رف میں چینج کریں گے مثنی کے اندر, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو سٹیپس ہیں کہ ہم نے آخری جو واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو فتحہ دینی ہے, اور الف نون اس کے آگے ہم نے ایڈ کرنا ہے نون کسرہ کے ساتھ. پھر اسی طریقے کے ساتھ کتابن, کتابن واحد اسم ہے, اگر ہم اس کو حالت رف میں مثنی میں بدلنا چاہتے ہیں تو قتابہ با جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو ہم فتحہ دے دیں گے اور الف نون کی ایڈیشن کریں گے کتابانی. اسی طریقے سے بیتن, تا کو ہم فتحہ دیں گے بیتا, اور پھر الف نون ایڈ کریں گے بیتانی. اسی طریقے کے ساتھ رجلن, مرد کو بولتے, تو جب ہم اس کو حالت رف میں مثنی میں بدلیں گے تو رجولانی. یہ تو ہمارے پاس جو اسماء ابھی ہم نے دیکھے ہیں یہ سب ہمارے پاس مذکر اسم تھے, اور مونس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ڈفرینٹ میتھڈ نہیں ہے, سیم چیز ہے کہ ہم نے لاسٹ لیٹر کو فتحہ دینی ہے اور الف نون نون کسرہ کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا ہے مثنی کے لیے. تو کچھ الفاظ ہم کچھ اسماء دیکھتے ہیں جو کہ مونس ہیں, جیسے مروحتن پنکھے کو بولا جاتا ہے, مروحتانی دو پنکھے ہو گئے, پھر غرفتن کمرہ, غرفتانی دو کمرے, بنتن بنتانی دو بیٹیاں ہو گئی, پھر اسی طریقے کے ساتھ جنتن جنتانی, جیسے سورۃ الرحمن میں جنتانی کا ورڈ آتا ہے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, پھر اسی طریقے کے ساتھ عینن ایک آنکھ عینانی اس کی مثنی ہو گئی, پھر رجلن ایک پاؤں رجلانی اس کی مثنی ہو گئی. اب یہ جو ہم نے مثنی دیکھی یہ حالت رف کی تھی, اب اگر ہم دوسری جو حالت ہے اس کو دیکھیں تو حالت نصب اور حالت جر وہ بالکل سیم ہوتی ہیں, یعنی اس میں آپ ایک کسی بھی لفظ کو اگر آپ کو بغیر جملے سے نکال کے بتایا جائے کہ یہ لفظ ہے تو آپ اس کی حالت نصب یا حالت جر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. جب یہ سیم یہی لفظ کسی سینٹینس کے اندر آئے گا تو پھر آپ اس کی کانٹیکسٹ میں آنے والی کچھ چیزوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مثنی ہے یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے, یعنی مفتوح ہے یا مجرور ہے. تو اس میں جیسے ہم نے کچھ جو اسماء دیکھے اوپر جن کو ہم نے حالت رف میں بدلا انہیں کو اگر ہم دیکھیں حالت نصب میں تو ہم ان کی چینجنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھتے ہیں. اس میں بھی جو پہلا سٹیپ ہے وہ سیم ہے کہ آپ نے جو لاسٹ لیٹر ہے اسم کا اس کو ہم نے فتحہ دینی ہے, اور حالت رف میں ہم نے کیا کیا تھا کہ الف نون کا اضافہ کیا تھا, تو حالت نصب اور حالت جر میں ہم یا نون کی ایڈیشن کریں گے. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کتابن, کتابن کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں مثنی حالت نصب یا حالت جر میں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتابن میں با کو ہم نے فتحہ دینی ہے لاسٹ لیٹر کتابہ, اور یا نون کی ایڈیشن کرنی ہے کتابینی, اور یہاں پہ بھی جو ہم حالت نصب یا حالت جر میں نون ہے ہمارا لاسٹ, اس کو ہم کسرائی دیں گے کتابینی. اسی طریقے کے ساتھ بیتن ہے, تا کو فتحہ دیں گے بیتا, اور پھر یا نون کی ایڈیشن بیتینی. پھر اسی طرح رجولن, رجولن میں لام کو ہم نے فتحہ دینی ہے, پھر یا نون کی ایڈیشن کرنی ہے رجولینی. پھر اسی طریقے کے ساتھ رجلن, رجلن میں لام کو فتحہ دیں گے اور یا نون کی ایڈیشن کریں گے رجلینی. پھر عینن کو اگر ہم چینج کریں تو نون کو فتحہ دے کے یا نون ایڈ کریں گے عینینی. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ جو عدد کے اعتبار سے مثنی ہے اس کو ہم دو حالتوں میں رکھتے ہیں, ایک حالت رفع ہوتی ہے اس کی, اور حالت نصب اور حالت جر بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. اس میں اگر ہم عدد کے اعتبار سے قرآن مجید میں کچھ مثالوں کو دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 7 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. غشاوۃ یہ واحد اسم ہے اور یہ مؤنث کے طور پر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس اینڈ اپ ہو رہا ہے تاء مربوطہ کے ساتھ. تو اسی اسم کو اگر ہم حالت رفع میں چینج کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ لاسٹ لیٹر کو فتحہ دینی ہے اور الف نون ایڈ کر دینا ہے غشاوۃن غشاوۃانی. یہ حالت رفع میں ہم نے اس کو بدل لیا. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے غشاوۃن میں ہمارے پاس یہ راؤنڈ تا کے ساتھ اینڈ اپ ہو رہا ہے, تو جب ہم اس کی مثنی بنائیں گے تو ہم نے اس وقت اس کو تائے مفتوحہ میں چینج کر دینا, یعنی جو ہم نارملی ایک تا لکھتے ہیں اس تا کے ساتھ ہم تا الف اس میں لکھیں گے رائٹنگ میں غشاوۃانی. پھر اگر اسی لفظ کو ہم حالت نصب یا حالت جر میں تبدیل کریں تو ہم نے تا کو فتحہ دینی ہے اور یا نون ایڈ کر دینا غشا غشا وتینی. پھر ولہم عذاب عظیم, عذاب اور عظیم, یہ دونوں ہمارے پاس واحد اسم آ رہے ہیں. عذاب اگر ہم اس کو حالت رفع میں بدلیں گے تو عذابانی مثنی ہو گیا, اور اگر ہم اس کو حالت نصب یا حالت جر میں تبدیل کرنا چاہیں گے تو عذابینی, دو عذاب. پھر عظیمن, عظیمن کو اگر ہم حالت رفع میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو عظیمانی, جیسے یہ اب یہاں پر بڑے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ ولہم عذاب عظیمن, کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم آیہ نمبر 10 کو دیکھیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو یہاں پر ہمارے پاس مرض جو اسم آ رہا ہے یہ واحد اسم ہے, اس کو اگر ہم حالت رفع میں چینج کرتے ہیں مثنی میں تو مرضانی, اور اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم حالت نصب یا حالت جر میں اس کو تبدیل کریں گے تو مرضینی یہ ہو جائے گا. پھر ولہم عذاب علیم, علیم دردناک عذاب, تو عذاب کو ہم پہلے چینج کر چکے ہیں تو علیم کو ہم دیکھتے ہیں. علیم اسم کو اگر ہم مثنی حالت رفع میں تبدیل کریں گے تو علیمانی, اور اگر ہم حالت جر یا حالت نصب میں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو علیمینی یہ ہو جائے گا. تو یہاں تک آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث, ہے نا, یہ دیکھا ہے نا.
اب مجھے بتائیے اگر میں یہ جملہ کہتی ہوں کہ عربی کے اندر تمام چیزیں مذکر ہیں الا یہ کہ ان کو وضاحت کر دیا گیا ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو ایم آئی رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ عربی میں ساری چیزیں مذکر ہیں لیکن مؤنث وہ ہیں جن کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف مؤنث ہے؟ جی میں رائٹ ہوں نا، الحمدللہ، جو مجھے کہہ رہے کہ میں رائٹ ہوں تو وہ ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی چلیے چلیے، اب مجھے یہ بتائیے مؤنث کی جب آپ کو اس کا مطلب ہے آپ کو مذکر کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں رہی نا، آپ کو صرف مذکر کو مؤنث کو جاننا ہے کہ مؤنث کیا کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا کہ مؤنث کیا کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے مؤنث کی کتنی ٹائپ ابھی آپ نے دیکھی، اگر میں کہوں کہ مؤنث کو ڈیوائڈ کیجیے دو، ایک ہے حقیقی، جی شاباش، اور دوسری غیر حقیقی، ٹھیک ہے نا، ہم نے دیکھا نا. اچھا حقیقی اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، میں کہتی ہوں امن، اب آپ اس کی آپ بتائیے کہ یہ حقیقی میں آئے گا یا غیر حقیقی میں آئے گا. امن میں آپ سے کہتی ہوں تو آپ بتائیے حقیقی میں آئے گا نا، یعنی ایک اگر ماسکولن ہے تو اس کا فیمینن موجود ہے نا، مذکر ہے تو اس کا مؤنث موجود ہے، کہ میں آپ سے امن کہہ رہی ہوں تو ابن اس کا کیا ہو جائے گا، ماسکولن ہو جائے گا. ہاں شاباش، یعنی پیئرز آپس میں، لڑکا ہے یا لڑکی، اختون ہے تو اخون ہے نا، بنتون ہے تو کیا ہو جائے گا، بھائی ہے، بھائی کا ہو جائے گا نا. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ بلدن ہے، بیٹا ہے تو بنتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اختون ہے تو اخون، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے پیئرز موجود ہے نا. لیکن اگر میں آپ سے کہتی ہوں غیر حقیقی، دو طرح کی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے جی، غیر حقیقی دو ٹائپ ہیں جی. جی بالکل آپ نے کہا، جی اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہے تو چوری کرنے والی عورت بھی ہے، بالکل یہ ہو جائے گی، بالکل اگر آپ اس کو اس میں رکھیں گے تو حقیقی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے دو ٹائپ دیکھی نا، ایک کون کون سی دو ٹائپ دیکھی آپ نے غیر حقیقی کی؟ ایک تو نمبر ون علامتی دیکھی نا آپ نے، علامتی یا قیاسی، آپ کو بتایا نا علامتی یا قیاسی، سب نے دیکھا نا، یاد ہے نا ابھی ہمیں ٹیچر نے کیا بتایا، سسٹر بشرا نے، ہم نے جو غیر حقیقی ہے اس کے اندر پہلے ہم نے دیکھا علامتی یا قیاسی. آپ نے کیسے اس کو پہچانا کہ یہ علامتی یا قیاسی؟ کچھ آپ کو اگزامپل، جیسے آپ کو پتا چلا کہ کیا کیا علامتیں ہیں، وہ کون سی جسے کیا گیسز ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ بولتا، شاباش، الحمدللہ، ٹائم مربوط ہے، ٹھیک ہے، اور کیا الف، اور کیا سب ٹائم مربوط ہے، پھر زور ہے سب کہہ رہا ہوں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، اور آپ کو ساری اگزامپل الحمدللہ مائی ٹیچر نے ہمیں بتا دی نا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہے نا کہ کہاں کہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا جب اس طرح کی اگزامپلس آئے گی تو وہ کنفرم مؤنث ہے. لیکن آپ کو ایک اور دوسری کیٹیگری بتائی گئی ہے، اس کا نام بتائیے، وہ کون سی مؤنث ہے؟ جی شاباش، سمائی، الحمدللہ. تو سمائی کے لیے کون کون سی کچھ نام بتائیں گے جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں؟ کچھ نام یاد ہے جی، کون کون سی؟ ہواؤں کے نام، شاباش، جہنم کے نام، شرابوں کے نام، باڈی پیئرز کے نام، بارک اللہ. تو انشاءاللہ آپ کرتے جائیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، مجھے امید ہے پوری. جی بالکل، الحمدللہ. کچھ ایسے متفرق نام ہیں کہ جو کہ عربی کے اندر مؤنث ہی تصور کیے جاتے ہیں، جن کو اہل عرب جسے کہا جائے مؤنث کہتے ہیں نا، الحمدللہ. اچھا اب مجھے خالی یہ بتائیے عدد کے اعتبار سے آپ نے کتنی ٹائپ پڑھی ہے؟ شاباش جی، عدد کے اعتبار سے آپ نے کتنی ٹائپ پڑھی؟ تین پڑھی ہے. کون کون سی پڑھی ہے؟ نام بتائیے، کوئی نام بتائیے گا مجھے. شاباش جی، الحمدللہ، جی واحد، تسمی، مثنی اور جمع، ٹھیک ہے، الحمدللہ. واحد تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن تسمیہ جب بنائیں گے اور حالت رفع کی بات کہتے ہیں، رفع، تو اس کے اندر آپ کیا اضافہ کرتے ہیں؟ اگر آپ سے میں کہتی ہوں رجلن سے اس کا تسمیہ بنائیے، رجلن حالت رفع ہے نا، آپ کو دیکھ رہے ہیں نا تنوین شو کر رہے ہیں، شاباش جی، تو کیا بنائیں گے آپ اس کو؟ بنائیں گے رجلانی، شاباش. اور اگر میں اس سے کہتی ہوں کہ آپ اس کی نسبی اور جری حالت بنائیے تو کون بنا کے بتائے گا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لاسٹ لیٹر پر فتحہ دیں گے اور الف اور نون مقصورہ کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، رجلانی اور رجلینی، رجلینی، شاباش، ٹھیک ہے. بہت آسان سا طریقہ ہے، ایک چھوٹا سا فارمولا جو کہ آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے، الف اور نون مقصورہ یا ساکن اور جسے کہا جو رجلانی، رجلینی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا ساکن اور نون مقصورہ نا نصبی اور جری حالت کے اندر، تو بس آپ نے یہ فارمولا یاد کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ فکس کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ہوم ورک کیا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ آپ میں سے کون بتائے گا ہوم ورک کیا تھا؟ جی شاباش، بہت آسان سا ہوم ورک ہے. آپ نے قرآن پاک میں سے، پورے قرآن پاک میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کی فائیو فائیو ایگزامپلس آپ کو ڈھونڈ کے لانی ہے اور اپنے نوٹس میں لکھنی ہے، آیت کا نمبر بھی لکھنا ہے اور اس ایگزامپل کو بھی لکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی سورہ پک کر لیں، چاہے تو پورے قرآن سے جہاں سے بھی آپ ڈھونڈ سکیں انشاءاللہ آپ نے ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، چلیے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا آپ کو سمجھ آیا، اللہم بارک لہا، آمین. ہم چلتے ہیں اپنے انشاءاللہ کس کی طرف چلیں گے، بخاری کے سیشن کی طرف. یاد ہے بخاری کے آپ سب کس نے یاد کیے، پہلے مجھے بتائیے حدیث کس نے یاد کی، شاباش، سچ بتائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کونوا للہ صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم سب کو سچ کا ساتھ دینا. کوئی ایک ٹرائی کرے گا مائک پہ آ کے مجھے سنانے کی، شاباش جی، کوئی آئے گا، کوئی ہمت کرے گا مجھے، اچھا آپ فارگیٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے نا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی سنانے کی، چلیے کوئی بات نہیں، ہمت کریے نا، آپ کو پتا نا سابقون السابقون اولئک المقربون، تو کوشش کیجیے نیکسٹ کلاس میں. جی اوکے، انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ آپ نیکسٹ کلاس میں کر لیجیے، حدیث کا نمبر نوٹ کر لیے گا. چلیے انشاءاللہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، سادہ جی سے سنتے، آج ہم حدیث نمبر کہاں سے کریں گے، کسی کو یاد ہے؟ جی آپ ٹرائی کرنا چاہ رہی ہیں سائمہ سنانے کے لیے؟ جی آپ آ رہی ہیں، چلیے شاباش، آئیے 240 حدیث مجھے سنائیے اگر آپ نے زبانی یاد کی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آپ ہینڈل کیجیے، میں مائک چھوڑتی ہوں، شاباش آئیے.
ہیلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حدیث نمبر 113، باب وضو کا بیان. میں وضو کے بیان سے سنا سکتی ہوں یا کتاب و صلاح سے ہی سنا لی؟ اوکے، حدیث 113، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بتو عند خالتی خالتی میمنۃ لیلۃ فلما کان فی بعض اللیل قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضع من شن معلق مدوع خفیفہ. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ گزار کر صبح بیدار ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا اور پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کری.
جزاکم اللہ خیر کثیرا سائمہ، بارک اللہ فیک، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. ہم نے جو ہوم ورک دیا تھا نا سائمہ، وہ 240 حدیث کا زبانی یاد کرنے کا دیا تھا، لیکن بارک اللہ فیک آپ نے بہت اچھی کوشش کی، ہمت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول کرے. انشاءاللہ آج پھر ہم آپ کو حدیث دیں گے، تاکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ کم سے کم ویکلی ایک حدیث کو میمورائز کریں اور ان انشاءاللہ وہ اجر پائیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے سے بتایا نا. جزاکم اللہ خیر کثیرا. ہم چلتے ہیں بخاری کے سیشن کی طرف، 253 انشاءاللہ. آج کا لیسن ہے، آپ سب ریڈی ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ساری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ ہی کی کنٹینیوشن ہے اور حدیث نمبر 253 اور پیج نمبر 219 ہے، بک کے اعتبار سے اسے شروع کریں گے. چیپٹر نمبر یعنی جو ٹاپک ہے سمجھ لیجئے کہ اس میں وہ چیپٹر نمبر 18 ہے، یعنی باپ کے اعتبار سے 18 ٹاپک ہے، لیکن شروع سے جو ترتیب چل رہی ہے اس سے یہ 253 ہے. خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ 252 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہے؟ یعنی یہ کتنی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے. تو آج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ السجود علی الثوب فی شدت الحر، سجدے کرنا کپڑے پر گرمی کی شدت کی وجہ سے. عرب ملک گرم ہے، آج بھی آپ کو پتا ہے، آج تو کئی سہولتیں ہو گئیں لیکن پتھریلی زمین تھی، اور جس طرح آج ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں خوبصورت کارپیٹس اور پیٹڈ اور ایوری تھنگ موجود ہے، پلس گرمی سردی کا انتظام ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ راستوں میں پڑھنی پڑتی تھی، بعض دفعہ کہیں بھی، تو گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر ماتھا تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین پر ٹکایا جائے سجدے کی صورت میں تو انسان کو تکلیف کا احساس ہو. تو اگر آج بھی ایسا کہیں ہو دوران سفر یا کہیں جگہ کسی جگہ، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، یہ ہمیں آج کے اس پہلے ٹاپک سے پتہ چلے گا. روایت دیکھتے ہیں. انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کن نصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فیدو احدنا، پھر ڈال دیتا تھا ہم میں سے کوئی ایک، طرف الثوبی، کپڑے کا کنارہ. طرف کہتے کنارے کو، اسی سے لفظ اطراف ہے نا، اس طرف جانا ہے، اس طرف کنارہ ہی ہوتا ہے. سیدھا جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن کہے گا اس طرف مڑنا ہے، تو ادھر آپ دیکھیں ایج ہوگا نا، تو ایج کے معنوں میں طرف، کنارہ. ثوب، کپڑے کا، من شدت الحر، گرمی کی شدت سے، فی مکان سجودی، سجدے کی جگہ پہ، یعنی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کوئی سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا دیتا تھا. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات ہے کہ ایسا جائز ہے، اگر آپ بغیر کسی کپڑے کے بھی زمین پہ پڑھ رہے ہیں نماز، کسی بھی چیز کی ضرورت کے بغیر، لیکن صرف سجدے کی جگہ پہ آپ کو ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ سجدے کے دوران اگر میرے سانس میں کوئی چیز نہ جائے. سم ٹائم مسجدوں میں کارپیٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں سے تھوڑی سی انسان کو گرمی کی فیلنگ آتی ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا کر لیتا ہے تو حرج نہیں. دوسری چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جب نماز کے دوران کپڑا انہوں نے اپنے آگے سجدے میں رکھا، جیسے کہ یہاں پتہ چل رہا ہے، اور یہ کون سا کپڑے کا کنارا ہے آپ سمجھیں؟ جو چادر اوڑھی ہوتی تھی اسی کا کنارا. تو اب تھوڑی بہت حرکت اور موومنٹ تو ہوتی تھی نا، تو اٹس الاؤڈ. یعنی اس سے جو امام بخاری نے مسئلہ خز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کے دوران تھوڑا بہت عمل کر لیا جائے، کوئی چیز ہے اس کو سیدھی کی، سم ٹائم آپ جائیں نماز بچھاتے ہیں اس میں رنکلز ہیں، آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ، یعنی بار بار ڈسٹریکشن ہوتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے پورا وقت اسی پہ نظر جانے لگ جاتی ہے، رائٹ. کبھی پتہ چلتا ہے کہ جائنماز کے نیچے کوئی کنکر ہے جو مسلسل چبھ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہلکا پھلکا سا ایڈجسٹ کر لینا، اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر اگلا مسئلہ ہے، الصلاۃ فی النعلی، نماز پڑھنا جوتوں میں. نال، نالین جوتوں کو کہتے ہیں، یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان سئل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، فی نعلیہ، اپنے جوتوں میں؟ قال نعم، فرمایا ہاں. یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں. کیا پتہ چلا؟ کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط ایک ہی ہے کہ جوتوں میں کوئی نجاست نہ لگی ہو. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے تو دوران نماز آپ نے اپنا جوتا اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فالو کرتے تھے جیسے بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں نا، فالو کو چھوڑیے کاپی کرتے تھے. نماز میں باقی صحابہ نے بھی جوتے اپنے اتارنے شروع کر دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ میں نے جب جوتا اتارا تو تم نے کیوں اتارا؟ کہا اللہ کے نبی، ہم نے کہا کہ آپ نے اتارا تو حکم بدل گیا، میں تو جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے کتنا ان کا جذبہ تھا اس بات کا کہ ہم نے اس حکم کو مان لینا ہے، جو سنیں گے وہ مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی اس بات کی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اتار دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس بات کو سننے سے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں. آج ہمارے کلچر میں جب آپ یہ بات کسی کو باہر بیٹھ کے بتائیں گے تو وہ کہے گا، ہیں یہ کیسا دین ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اچھا سا سلائڈ پہ گرین کلر کا کارپیٹ ڈلا ہوا ہے، اور آپ دھن دھن کرتے گئے اپنے فلیٹ بوٹس اور جاکنگ شوز اور جو بھی آپ عورتوں کے کوئی شوز باہر ہوتے ہو پہن کے سیدھا اندر گئے اور نماز شروع کر دی. और आप में से क्या कोई ऐसा कर ले क्योंकि हदीस पढ़ लिया? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो उस दौर में खुली जगह पे जमीन पे नमाजें होती थी, यानी बजाते खुद जूता पहन के नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। ये फर्स्ट थिंग है। एक बच्चा है बाहर फुटबॉल खेलने जाता है, आप कहते हो बेटा वहां मगरिब की नमाज होगी तो पढ़ लेना। अब वो कहता है मैं कैसे पढ़ू, मेरे जूते को चोरी कर लेगा, इतने महंगे नाइक के जूते आपसे कह कह के मंगवाए हैं, और नमाज में अगर जूतों में ध्यान लग गया तो फिर मेरी नमाज फासद होगी और कौन उतारे। तो आप कहते हैं ओके, आप जूते पहन के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सफर में आप जूते पहन के पढ़ सकते हैं, पाँव खुला रखने में गंदगी का एहसास है, जूते पहन के पढ़ सकते हैं। ये इज मोस्ट लाइकली आउटडोर्स के लिए आती है ये चीज। उस दौर में चूके मस्जिद नबी भी इस तरह से ओपन ही थी, ये छत तो थी नहीं, बाहर खुला खुला सेन था, अंदर छोटा सा हुजरे थे, तो लिहाजा उस सूरत में था। लेकिन आज ऑफ कोर्स आप अपने घरों में जूते पहन के आने नहीं पसंद करते, तो मस्जिदों में आप कैसे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिहाजा वक्त देखा जाएगा, हालात के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। फिर इसी तरह अगर किसी के जूते में कुछ लगी हो गंदगी तो क्या करें? जैसे आज के दौर में यहाँ खासतौर पर जब वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं तो हमारे जहनों में एक क्वेश्चन आता है कि भाई बाहर कुत्ते भी फिरते हैं और हो सकता है किसी की को गंदगी पड़ी हो तो जूते के साथ कुछ लगे तो क्या करें? अगर किसी को ऐसा शक हो तो घास पे जाए, जहां भी कोई ऐसी जगह कि जहां आप रगड़ सकते हैं अपने जूतों को रगड़ लें, जो भी नजासत गंदगी होगी वो खत्म हो जाएगी। आपसे सवाल किया गया था ना कि देखो हम बाहर जाते हैं तो हमारे ओढ़नियों को कुछ ना कुछ मिट्टी या खुश्की लग जाती है, तो आपने फरमाया कोई बात नहीं आगे जाओगी तो झड़ जाएगी। तो ये जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत असूल भी है, रिश्तों में, बातचीत में, दिलों में कुछ ना कुछ आ ही जाती है, आलूदगी चलते जाएगी, वक्त के साथ गुजर जाएगी। जो लोग उसको लेके बैठ जाते हैं ना वो ठीक नहीं होता। जी कौसर आप कुछ पूछ रहे हो? देखिए इनका सवाल यह है कि क्या जूतों पे मसा हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि अगर मसा किया हुआ है तो
जूते निकाल नमाज के ऊपर जूते निकाल सकते हैं।
देखिए पहली बात है कि सॉक्स जो होती है ना, ये अगला ही मसला आ रहा है। चले आपका सवाल जो है वो अगली बात को पढ़ के फिर जवाब देती है, ठीक है, कि उसका ताल्लुक अगले हिस्से से। अगला टॉपिक देखते हैं, सलात फिल खिफाफ, मोजे पहनकर नमाज पढ़ना। जो ही जूते की बात हुई तो मोजा भी जहन में आ गया, और ये जो ऊपर नाल था नालईन, नालई ही है ना, ये असल में नालईन था, ही हो गया जमीर की वजह से। आगे आप लफ्ज देखिएगा खिफाफ, खिफाफ कहते हैं एक मोजे को और खुफैन कहते हैं दूसरे मोजों को। तो असलातु नमाज पढ़ना मोजे पहनकर, अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्नहु बाला, बेशक उन्होंने पेशाब किया। ये जो लफ्ज है ना बाल, अब आप देखिए उर्दू में क्या लगता है, बाल, सर का बाल और इसम लगता है, हालांकि अरबी में ये क्या बाल यबूल, यबूल का लफ्ज पेशाब करने को, यानी पेशाब किया। अब के सामने अगर सिर्फ ये दो लफ्ज लिखे हुए आ जाए ना किसी असाइनमेंट में किसी में के बाल इसका लफ्जी तर्जमा करें तो इसका क्या मानी होगा, उस एक शख्स ने पेशाब किया, यानी दो लफ्जों का लफ्ज है और इसका जवाब एक पूरे जुमले में होगा, ठीक है। तो मुराद ये कि उन्होंने पेशाब किया, सुम्मा तवद्दा, फिर उन्होंने वुजू किया, व मसह अला खुफैही, और अपने मोजों पर मसा किया, सुम्मा कामा, फिर खड़े हो गए, फसल्ला, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, फसोईला, फिर आपसे सवाल किया गया, फकाला, आपने कहा, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सना मिसला हाजा करते थे इसी तरह, फकाना, पस था, यो अजीबुहुम, उनको ये काम पसंद, लियन्ना, पस बेशक, जरीरन, जरीर का न थे, मिनाखिरी, सबसे आखिरी, मनासलामा, जो के इस्लाम लाए थे। यानी आखिरी बात बड़ी प्यारी है, पहली बात तो वाजे हो गई कि जरीर बिन अब्दुल्ला जो है उन्होंने एक दफा ऐसा अमल किया कि पेशाब किया फिर वजू किया, इससे ये भी बात पता। अभी आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत थी कहने की, नहीं, क्वेश्चन आ जाता है लोगों के जहनों में कि वॉशरूम यूज करने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद क्या हम दोबारा यानी मसा करना है तो कर सकते, क्योंकि डर होता है ना कि टॉयलेट में गए तो पाओं पे कोई छींटे पड़ गए तो उसके बाद शावर तो नहीं लिया ना, ये मुराद है। यानी टॉयलेट यूज करने के बाद भी इंसान अगर उसको यकीन है कि उसके पाओं पे कोई छींटे नहीं पड़े तो फिर वो क्या करेगा, वुजू किया, पाओं पर मसा किया। मसा क्यों किया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सॉक्स पहनी हुई थी। कितने लोग वहम करते हैं ना सॉक्स के मामले में, हाय फिर ये हो गया होगा, अच्छा फिर किचन में गए थे तो छींटा पड़ गया होगा, या सफाई की थी तो हो गया, कुछ नहीं होता। देखिए हमारा दीन जो है ना, ये वहमी नहीं बनाता, प्रैक्टिकल बनाता, छोटी छोटी बातों को सोच सोच कर इंसान जो अपनी स्पिरिचुअलिटी उसको जाया ना करे। समटाइम इतनी छोटी छोटी फिकी चीजों में हम लोग मगन रहते हैं کہ جو عمل کی بات ہوتی ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پاؤں پہ ساکس پہنی ہوئی تھی, واش روم میں گئے, اور اس دور میں کوئی اس طرح کے کلین اور ٹائڈی قسم کے واش روم بھی نہیں ہوتے تھے. لہٰذا وہ پیشاب کیا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے مسا کر لیا, پھر کھڑے ہو کے موضوع سمیت نماز پڑھ لی. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, دیکھیے صحابہ کا کتنا خوبصورت جواب تھا, رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسندہ مثل حاضر, میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت کرائیٹیرین ہے, کوئی کام کرے اس کی کوئی لاجک پوچھتا ہے, کوئی اس کی دلیل پوچھتا ہے, کیوں کرے وجہ, اللہ کے نبی کرتے تھے. اچھا بھی کیوں نہ کرے, اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. مجھے بتائیے کہ اس سے بھی بڑھ کر کسی کے لیے کسی بات پہ عمل کرنے کی کوئی سند ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے؟ اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں نہ کرو, اللہ کے نبی نہیں کرتے. ہم اس کے بعد عموماً کیا سوال پوچھتے ہیں, کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کے نام پہ بعض اوقات کچھ ایسے کام لوگ کرتے ہیں محبت میں صحیح اجر کے حصول کی خاطر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا, اور جب آپ نے نہیں کیا تو صحابہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں تھے. یہ بات میں کچھ لوگوں نے اپنے اون پہ کوئی عبادت کی, کوئی کام کیا, تو وہی چیز وہ لے کر کرتے. تو اب جب آپ ان سے کہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کیا, تو فوراً نیکسٹ کوسچن کیا لوگ کرتے ہیں, پھر کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, اور دین اللہ کے نبی کے ذریعے سے پھیلا ہے. پھر تو میں اور آپ جو مرضی کہہ دیں اور اس کو دین کے اندر ایڈ کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ روڈ پہ جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ریڈ پہ کھڑی کرتے ہیں اور گرین پہ چلا لیتے ہیں, یلو پہ آپ الرٹ دے دیتے ہیں, یہ کس کے بنائے ہوئے قانون ہے؟ گورنمنٹ کے نا. تو آپ جاتے ہیں اور گرین لائٹ دیکھ کر گاڑی روک لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, میں گاڑی روک لوں, کوئی پوچھتا بھی کیوں روکا, تو آپ کہتے ہیں حرج ہی کے, میں نے احتیاط کے تحت روکی ہے کہ شاید پھر بھی کوئی گاڑی ادھر سے ادھر نہ آ جائے. تو قانون بدل جائے گا نا, گورنمنٹ کہے گی حرج یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی لیکن کوئی آ تو سکتی ہے نا, اور سب سے بڑی بات ہے کوئی اور کھڑا ہو جائے وہاں. آج سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, چلتے جاؤ چلتے جاؤ, گو ہیڈ. تو کوئی پوچھے بھائی کیوں, وہ کہے گا میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں, کیا حرج ہے؟ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, اسی طرح دین کے معاملے کو تو بالکل بھی نہیں لے سکتے. جس جس کام کی کوئی سند مل جائے, دلیل مل جائے, اس کو خوشی سے کیجئے, اور جب نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے. لوگوں کو یہ حدیث کیوں پسند تھی؟ کیونکہ یہ حدیث جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں, اور جریر بن عبداللہ کی کیا خوبی تھی کہ یہ آخر میں اسلام لانے والوں میں تھے, یعنی صحابہ کے دور کا اگر آخری دور دیکھے تو اس میں یہ مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ سورت مائدہ میں وضو کی بات ہوتی ہے کہ پاؤں دھوئیں. اب پاؤں کے دھونے سے مسح کا عمل منسوخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ دیا کہ جی مسح کا حکم شروع میں تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا, تو یہ بات نہیں ہے. سورت مائدہ بالکل آخری دور کی صورت ہے. اب جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب لے لیجئے کہ دیکھیے جو مسح کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ ساکس پہنے ہوئے, اس نے آپ کے پاؤں پورے اور آپ کے جو اینکلز ہیں, یعنی یہ بات سمجھ لیں تو جوتے کا سوال خود سمجھ جائے گا. مسح کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کا پورا پاؤں اینکلز, اینکلز کہتے ہیں ٹخنے, اس کے سمیت ڈھکا ہوا. ٹھیک ہے, کل تو بعض ساکس بھی ایسی آتی ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہوتی ہیں, وہ فینسی سی ساکس ہیں, اس پہ مسح آپ نہیں کریں گے. اب اگر آپ نے کوئی جوتا ایسا پہنا ہے, مثال ہے کہ یہاں تو آپ کو اس کا تصور عام طور پہ نہیں آئے گا, لیکن جیسے سنو شوز ہوتے ہیں باہر, لیکن مجھے یقین ہے کہ ناروے میں جو سنو شوز پہنتے ہیں تو اس سے پہلے نیچے چار چار جرابے بھی پہن چکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو صرف جوتے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا نا. تو اگر ساکس کی طرح آپ کا جوتا بھی پورا کورنگ ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے پاؤں دھوئے اور آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور اس وضو کے ٹوٹنے سے پہلے وہ پہن لیے, ٹھیک ہے, اور پھر اتارے نہیں اور وہ یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک قسم کا موٹا سا ساکس بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر شرط وہی ہے کہ پھر اس جوتے کے ساتھ آپ کسی کے مسجد کے جائے نماز پہ نماز نہیں پڑھیں گے, آؤٹ سائڈ پڑھیں گے. اب دوسری سوال ہے کہ جب اترے گا تو وضو بھی ٹوٹے گا آپ کا, کیونکہ جب جراب اتر جاتی ہے, موزہ اتر جاتا ہے, تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک کیا ہے, یبدیو دبعیہ ویجافی فی السجودی, سجدے کے دوران دونوں بازو کشادہ اور پہلو سے دور رکھنا. یبدیو بدا مطلب کھلنا, ظاہر کرنا, دب آئی ہی, دب آئی کیا ہوتا ہے, یہ دونوں بازو, یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے نا ہمارے اس کی, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بغلوں کے قریب کا جو حصہ ہے, اس کی بات ہے. حدیث پڑھ کے پھر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گی. عن عبداللہ ابن مالک ابن بخینہت رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی تھے جب وہ نماز پڑھتے، فرج بین یدیہی، کشادگی رکھتے یعنی سوراخ بناتے، مرایہ کے تھوڑا اوپن کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتی یہاں تک کہ جب دعا نمایاں ہو جاتی، کھل جاتی، کیا بیادو، سفیدی، وائٹنس، ابتیہی، ان کی بغلوں کی. اب یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کو دیکھ لیجئے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ پورا یوں ہاتھ، جیسے یہ جو حدیث ہے نا وہ اس کے لیے، یعنی سجدے میں جب آپ نیچے جائیں تو آپ کو اپنا یہ بازو ادھر نہیں لگانا، یعنی کچھ لوگ یوں سمٹ کے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے؟ اس کو تھوڑا کھولتے تھے، یہ بدئی یہ ویات، یعنی صحابہ کہتے کس طرح کرتے کہ جب ہم پیچھے سے دیکھتے تو آپ کے بغلوں کی وائٹنس جو تھی وہ نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ دیکھیں تو آج ہمارے کلچر میں نماز پڑھنے کے طریقے میں جو ایک بہت بنیادی فرق بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عورتیں نماز سمٹ کے پڑھیں گی، مرد کھول کے پڑھیں گے، اور خاص طور پہ سجدوں کے دوران عورتیں بالکل وہ ممنی سی بن کے اور جھکی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں سلو کمار آئی تم ہونی اسلی، حدیث شروع میں ہم پڑھ چکے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. عورت اور مرد کی نماز میں ستر کا فرق ہے، ستر کا فرق بہت زیادہ ہے اس کے اندر، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے. اور یہ چیز ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ عورت اور مرد اسلام کا ایک حصہ، پوری شریعت مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسی ہے. اگر مرد کے لیے پانچ نمازیں فرض ہیں تو عورت کے لیے بھی پانچ نمازیں فرض ہیں. اگر مرد کے لیے زکات 2.5% ہے تو عورت کے لیے بھی 2.5 ہی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آدھی کر دی. عبادت سیم ہے، اس پہ بھی حج جتنا فرض ہے اس پہ بھی اتنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جو روزے 30 وہ رکھے گا تو عورت بھی اتنی رکھے گی، اللہ یہ کہ اس کے کوئی پیریڈس کے چھٹ جائیں گے. فرق کتنا عورت اور مرد میں؟ معاملات میں، حقوق اور معاملات میں، کہ مرد جو ہے وہ کمائے گا، ٹیک کیئرر ہے، قوام ہے، عورت گھر میں بچوں کو سنبھالے گی، صفائی کرے گی، یعنی اس کی فزیکل ایبلٹیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا فرق کر دیا. بینگ اے مسلم مرد اینڈ عورت سیم ہے. سورت نحل کی ایک آیت میں آتا ہے، مطلب میرے ذہن میں آیت کا شروع نہیں آ رہا، لیکن اس میں کیا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا، ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے عبادت کرنے اور اس کے اجر میں فرق نہیں ہے. تو لہٰذا عورتوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے، نہ تو بہت کھول کے ایک دم چڑ چڑھانے والے سٹائل میں کھول کے اپنے جسم کو پیش کیا جائے، اور نہ بالکل چھپا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ برا لگتا ہے لائک دس. ویسے تو عورت کی نماز کا موضوع کہیں نہ کہیں اور آئے گا، لیکن چونکہ آیا تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں سننی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں عورت جب اپنے آپ کو کھول کے سجدہ کرتی ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، پہلی چیز ایک لوگ کہتے ہیں. پھر دوسری بات کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ تصور سے دیکھیں اپنے ذہن میں کہ جب کوئی رکوع کرتا ہے نا تو اس وقت ہپس زیادہ کھلتے ہیں. تو آپ بیٹھے ایک عورت آپ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے بالفرض، تو اب وہ جب رکوع میں جاتی ہے تو اس کا پورا ہپس، اس کی بیک جو وہ اوپن ہوتی ہے سب کے سامنے. سجدے میں تو بیٹھنے کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ نماز کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی ایک عورت تنہائی میں نماز پڑھے سب کے بیچ میں بیٹھ کے نماز شروع کر دیں، یہ بھی درست طریقہ کار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن امید ہے کہ صرف اتنی بات سے کلیئر ہو گیا کہ آج سے ہم نے سجدہ کیسا کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، نہ بالکل سمٹنا ہے نہ بہت کھلنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ اتنا اونچے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ، نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، وہ اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، آپ اتنے اونچے تھے. یہ جو پیٹ ہے نا اس کو تھائیز کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے، اور ادھر سے یہ بات ہم نے ابھی پڑھ لی، نارملی سجدہ کرتے تھے. اور اس طرح سے مرد اور عورت کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑی وجہ بھی نہیں بنانی چاہیے. کوئی کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، کرنے دیں. لیکن آپ کو اگر حدیث پہ یقین ہے، صحیح بات سمجھ آ گئی، تو آپ اس کو مان سکتے ہیں. پھر اگلا کہ فضل استقبال القبلتی، نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونے کی فضیلت. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازمی ہے. کچھ جانتے بوجھتے انکار کی نیت سے قبلے کا تعین نہ کرے یا اس کی بغیر نماز پڑھ دے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ روایت آپ سب میرے ساتھ دہرا لیجئے، کافی دن سے دہرائی نہیں ہے تو وہ پھیکے پھیکے نہ ہو جائیں. ہاں چلیے پڑھتے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
ذبيحتنا
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من جس نے صلاح نماز پڑھی, یعنی من صلاح جس نے پڑھی, صلاح تنا ہماری طرح کی نماز, یعنی جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھے, بس تک والا قبلہ تنا اور اس نے منہ کیا ہمارے قبلے کی طرف, وہ اکل ذبیحتنا اور اس نے کھایا ہمارا ذبیحہ, یعنی حلال میل کھایا, اسلامک طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت کھایا, فذلک المسلم, تو بس وہ مسلم ہے. کیسا مسلم ہے؟ الذی لہ, وہ جس کے لیے ذمت اللہ ہی, اللہ کا بھی ذمہ ہے, ذمت رسول ہی اور اس کے رسول کی بھی پناہ ہے یا ذمہ ہے, لہذا تم کیا نہ کرو, فلا پس نہ تغفر اللہ فی ذمتہ, پس تم اس میں کچھ کمی نہ کرو, یعنی اللہ کی جو چیز ہے اس کو اپنے اوپر سے الگ نہ کرو. اب حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ کہ مسلم کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے, قبلے کا تعین نہ کرے, کھانے پینے میں ذبیحہ کا, حلال کا, حرام کا فرق نہ رکھے, تو کیا فذلک المسلم کی بات اس پہ پوری ہوتی ہے؟ پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے فذلک المسلم. تو مسلمان ہونے کا لازمی نتیجہ انسان کے عمل پر پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ جو کہی کہ اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول ہے, تو ذمہ سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جس دور میں باتیں کی جا رہی تھی, ذمی کہتے تھے اس شخص کو جو نان مسلم ہو لیکن کسی مسلمان حکومت کے انڈر رہے, جس کو آج کے دور میں آپ منورٹیز کہہ سکتے ہیں, اقلیتیں. جیسے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر میجورٹی مسلمز کی ہے نا, اور پاکستان خود کو ایک مسلم ملک کہتا ہے, اب وہاں کرسچن اینڈ جیوز رہیں گے یا ہندو رہیں گے یا بدھس رہیں گے, کوئی بھی نان مسلم ہے, اب ہوگا کیا کہ اینڈ آف دا ایئر مسلمس کے مال میں سے زکات جائے گی. اور آج ہمارا تو چونکہ نظامی سے بگڑا ہوا ہے نا, ہم آئیڈیل دور سے تو گزر نہیں رہے. جب آئیڈیل ٹائم ہوگا تو زکات ساری کی ساری بیت المال میں جاتی ہے. یہ عورتیں خود اپنی مرضی سے اپنی ماسیوں کو نہیں دے دیتی زکات, وہ حکومت کو دیتے ہیں, اور حکومت پھر اس کو فلاحی کاموں پہ لگاتی ہے, کیونکہ مسلم حکومت میں ٹیکسز نہیں ہوتے. آج بھی آپ کو حیرت ہوتی ہے, سعودی عرب چلے جائیں, یو اے ای میں چلے جائیں, نو ٹیکس ایٹ آل. مرد تو رشک سے دیکھتے ہیں. اس دفعہ بھی ایسی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ کھانا لیا, کسی نے تو بہت مہنگا لگتا ہے کھانا, کافی زیادہ مہنگائی کر دی گئی اب جب سے اسپیشلی بڑے بڑے ہوٹلز بنے. تو وہ ایک بردر کی بات آئی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ کوئی ٹیکس کی ذمہ داری نہ کچھ, تو یہاں تو بہت سستا کھانا ملنا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جتنا مرد کماتے ہیں اس میں سے پے چیک میں سے کتنا بڑا لمبا حصہ جو ٹیکس میں چلا جاتا ہے. تو مسلم حکومت میں ٹیکس کی جگہ پہ زکات ہے. جب زکات سے کٹا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نان مسلم رہے ان کی تو زکات ہی نہیں ہے, ہاں؟ تو پھر اس کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی تھی جو پر پرسن نان مسلم مسلم حکومت کو دیتا. یہ دینے کا مطلب یہ کہ میں آپ کے ملک میں ایک پرامن شہری بن کے رہوں گا اور میں آپ کو ستاؤں گا بھی نہیں, اور جو ملک کی فلاح و بہبود ہے اس میں میری طرف سے یہ چھوٹا سا حصہ پڑا. اس شخص کو ذمی کہتے ہیں. اب یہاں ذمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح ایک نان مسلم کسی مسلم ملک میں ذمی بن کے رہتا ہے, تو دیٹ مین کہ اس کا ارادہ کوئی شر کا نہیں, فساد کا نہیں, اور پھر حکومت پہ لازم ہے کہ اس کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت کرے. اگر کسی نان مسلم کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے, حکومت ڈیفینیٹلی اس کی کسٹڈی کرے گی, چیک کرے گی کیوں ہوا. تو یہاں یہ مراد ہے کہ جو یہ کام کرے تو اللہ اور اس کے رسول اس کی پھر ذمہ داری لیتے ہیں. کس طرح سے؟ یعنی کہ اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح یہاں پتہ چلا کہ جانتے بوجھتے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سم ٹائم عذر ہوتا ہے. عذر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جہاز میں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے, گاڑی میں ہے تو گاڑی مڑ رہی ہے, ہاں, کچھ سفر کے دوران ایسی چیز ہوتی ہے. سم ٹائم خوف کا ایک منظر ہوتا ہے, بعض دفعہ دشمن سامنے ہے, قبلہ کسی اور طرف ہے, ڈر جائے کہ اگر قبلے کی طرف مکر کے نماز پڑھی تو دشمن حملہ کر دے گا. اب مجھے اور آپ کو تو یہ باتیں بھی نہیں سمجھ آ سکتی کہ اچھا دشمن سامنے ہے تو پھر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اور وہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں, لیکن سورت نساء میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ احکامات دے دیے ہیں. تو لہٰذا دیر آر سم ایکسیپشنل کیسز, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. لہٰذا عام طور پہ جب آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں پوری کوشش کر کے قبلہ ڈھونڈنا چاہیے. بعض لوگ کہیں نئی جگہ جاتے ہیں, اچھا نہیں پتا, چلو بھائی جدھر منہ کر لو اللہ ہی ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. کوشش کریں، اجتہاد کریں سورج کی روشنی کدھر سے آ رہی ہے کیا کر کر، کہ اس کے بعد پڑھیں گے. اب صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، کوشش کے بعد پڑھیں گے تو اجر ہوگا. بعد میں پتہ چلا ٹھیک طرف پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ دو اجر ملیں گے، کوشش کا بھی اور صحیح طرف پہنچنے کا بھی. اور اگر پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ غلط طرف نماز پڑھ لی تھی تو کوئی بات نہیں، گناہ کی بجائے ایک نیکی پھر بھی ملے گی کہ آپ نے کوشش تو کی. کب نہیں ہوگی یا گناہ کب ہوگا؟ جب بغیر کوشش کے جدھر دل چاہے ادھر مکر کے نماز شروع کرتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلا باب ہے قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن رجل طاف بالبیت للعمرۃ، کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے متعلق ان سے سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. یعنی آپ دیکھیے طوف کا لفظ ہے نا، طواف، اس صرف طوف کا ترجمہ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے بعد میں اسائنمنٹ میں تو اس ایک شخص نے طواف کیا. یہاں سے عربی زبان کی کمپریہنشن دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں سمیٹ دی جاتی ہیں. بل بیتی، گھر کا مراد بیت اللہ ہے، لل عمرتا، عمرے میں، ولم، اور نہیں، یطف بین، اور نہیں اس نے طواف کیا. اب یہاں دیکھیے لفظ یطف ہی ہے، وہی جو اوپر طواف ہے، لیکن یہاں وہ طواف نہیں مراد جو بیت اللہ کا ہے، بلکہ کون سا طواف؟ بین الصفا والمروہ، تھا صفا اور مروہ کے بیچ کا طواف کیا اس نے. ٹھیک ہے، سعی جس کو بولتے ہیں. یعنی ایک شخص ہے جو بیت اللہ میں گیا عمرے کے لیے، طواف تو کر لیا خانہ کعبہ کا، لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کی. کیا وہ شخص آیات امراتہ، کیا وہ آ سکتا ہے اپنی بیوی کے پاس؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی کیا احرام کھول سکتا ہے، یا احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں جو ایک پابندی کہ شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہے، کیا وہ شخص وہ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال تھا کسی کا، جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، کنہوں نے؟ ابن عمر نے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبن، کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار مدینہ سے آ کر، یعنی قادیمہ میں نے آئے، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے، پھر فطاف بالبیت سبن، پھر آپ نے بیت اللہ کا سات دفعہ طواف کیا، وصلی خلف مقام رکعتین، پھر مقام، اور مقام سے مراد جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہاں دو رکعتیں پڑھی، وطافا، اور طواف کیا، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے بیچ میں. یعنی مراد طواف سے یہاں صحیح ہے، وہ بھی تو ایک طواف ہی ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف گول ہے، صفا مروہ کا اوول کہہ لیجئے، یا تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے. اچھا طواف تو لوگ خوشی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو صفا مروہ کی سعی میں بہت تھکتے ہیں، کچھ تو پہلے تھکے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے. لیکن اگر عبادت کو بوجھ بنانے کی بجائے انجوائے کرتے ہوئے کریں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، آپ فوراً نہ کریں، اور اس کے بعد جے کے ایک چکر کے بعد بیچ میں کھڑے ہو جائیں، دعائیں مانگ لیں، تو مشکل نہیں لگتا. لیکن وہ پیچھے سے انسان تھکا ہوا جاتا ہے، پھر احرام کھولنا ہے، کرو کرو ختم کرو. اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے اسپرچولیٹی نہیں رہتی، جو یہاں سوچ کے گئے ہوتے ہیں وہ نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے. اچھے دنوں میں تو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، بہت ایزی تھا، آپ آج آ کے بیٹھ گئے ادھر پڑھنے کے لیے. اگلے جمعے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں، یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہو، کچھ ہو، وہ وقت آپ کا بہت مشکل ہوگا نا. اور حج اور عمرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سمینا واتانا، یعنی تون و کرہن، جس حال میں بھی عبادت ہوتی ہے کرو. اور بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا عبادت ہم کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں پتا نہیں کہ ثواب بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، لیکن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں، پھر صفا مروہ کے بیچ میں طواف کیا یا صحیح کی، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بے شک ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین نمونہ. کیا پتا چلا اس میں، سوال کا جواب کیا ملا؟ کہ نہیں آ سکتا ایک مرد. یعنی یہ جو سوال تھا ان کا، انہوں نے اس کا جواب دیے بغیر بتا دیا کہ اللہ کے نبی طواف کرتے، طواف کے بعد دو نفل پڑھتے، آپ کو بھی پتا یہ پڑھتے ہی ہوں گے، جب بھی کوئی طواف کرے اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ ملے، یا اس کے اراؤنڈ کہیں بھی دو نفل پڑھیں، اور اس کے بعد زمزم پیئیں، پھر اس کے بعد سعی کرتے ہیں. تو مراد یہ تھا کہ جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کر لیں تب تک احرام بھی نہیں کھلے گا، اور یہ حلت جو ہے جو تو یہ بھی نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے، تو اگلی روایت میں کچھ اسی سے اور مزید بات ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، البیت بیت میں یعنی گھر میں، دا فی نواحی ہی کلیہا، تو آپ نے اس کے سب گوشوں میں دعا کی، یعنی کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے دعا کی. ولم یصلی، اور کہیں بھی نماز نہ پڑھی، حت خرج منہ، یہاں تک کہ جب اس میں سے نکل گئے. فلما خرج، پھر جب وہاں سے نکل گئے، رکع رکعتین، تو ادا کی دو رکعتیں، فی قبل الکعبتی، کعبہ کے بالکل سامنے. وقال، پھر کہا، ہاذہ القبلۃ، یہ ہے قبلہ. کیا پتہ چلا؟ لگ رہا ہے بات سے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تب کی یہ بات ہے، تو آپ نے جا کے دعا بھی کی، نماز اندر کوئی نہیں پڑھی. یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے، بعض لوگ محبت میں، نا سمجھی میں، خانہ کعبہ کے طواف کے ایریے میں نفل شروع کر دیتے ہیں، انتہائی نامناسب بات ہے. اور طواف مشکل ہی تب ہوتا ہے جب لوگ بیچ میں نماز پڑھتے ہیں. اور ایسا مومن کب ہوتا ہے؟ جب اذان ہو جاتی ہے اور اگلی نماز کی صفحے بننی شروع ہو جاتی ہیں، یا بعض لوگ سنتیں وہاں ادا کرنے لگتے ہیں تو دھکے پڑتے ہیں اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے. الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ کنٹرول تو کرتی ہے کراؤڈ کو، لیکن پھر بھی نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونا یہ قبلہ ہے. خانہ کعبہ تو چاروں طرف ہے، اب جب حرم میں ہوتے ہیں تو ہم چاروں طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن آپ حرم سے باہر آئے، چار دیواری سے باہر، آپ اپنے ہوٹل میں، تو کیوں آپ کے کمرے میں انہوں نے سائن بنائے ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر کا سائن ہے، کبھی ادھر کا. جو ہی حرم کی حد سے باہر آئے، یعنی جہاں آپ کو کعبہ نہیں دکھ رہا، پھر آپ کو اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی. اور اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا. پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بیت اللہ کے اندر گئے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہ ہمیں کسی نے جانے دینا ہے، نہ ہمیں شاید اس کا کبھی موقع ملنا ہے، جب جائیں گے تو پتا کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بالکل کعبہ کے اندر کی بات ہے نا، محبت لوگ کرتے ہیں لیکن کعبہ کے اندر پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا طریقہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حتیم میں جاتے ہیں تو آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں نا، کعبہ کی دیوار کی طرف، تو بیک کی طرف تو نہیں کرتے. تو اسی سے دلیل لے لیجئے، حتیم کا جو حصہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، سب کو اندازہ تو ہے ہی اس بات کا. تو جس صورت میں، جس سمت میں، حتیم میں ہم پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں گے تو اس کی جو چاروں دیواریں ہیں نا، اس کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ کریں؟ جیسے ایک ریکٹینگولر آپ لے لیجئے، مثلاً جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ ٹیشو باکس ہے، اگر آپ اس کو خانہ کعبہ سمجھے، آپ اس کے اندر چلے گئے، اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ ادھر پڑھیں تو اس طرف منہ کریں گے، ادھر، یعنی اس کی دیواروں کے چاروں طرف ہی ہے نا. تو بہرحال یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی طرف یہ ساری باتیں ہیں. پھر قبلے کے بارے میں ایک اور روایت، انشاءاللہ یہ اس سیشن کی آخری روایت ہوگی. اور اس میں کیا ہے؟ التوجہ نحو قبلتی حیث کانا، آدمی جہاں کہیں ہو نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کہی ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا قبلے کی تبدیلی کا. تو کیا کہا؟ آئیے اس کو دیکھتے. عن البراء رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے بیت المقدس کی طرف، ستت عشر شہرن او سب ات عشر شہرن، 16 مہینے یا 17 مہینے. ستہ کہتے ہیں 6 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. 6 اور 10 کیا ہو گیا؟ 16 اور پھر سب 7 اور 10، یعنی 7 اور 10 یعنی 17 مہینے نماز پڑھی. تقدم بینہما مخالفت فی اللفظ، دونوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، یعنی یہ حدیث پیچھے اوپر گزر چکی ہے اور الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. کیا پتا چلا؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آلموسٹ 16 to 17 months تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور مکہ میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مدینہ میں جا کر اللہ نے یہود کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص کوئی تمہارے خلاف نہیں ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور حکمتیں تھیں جو ہم ان آیتوں کی تفسیر میں کرتے ہوتے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ کچھ عرصہ، تقریباً 16 to 17 months ایسے آئے ہیں ہسٹری میں کہ قبلہ خانہ کعبہ کی جگہ پہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے اور جب جدھر وہ سواری جاتی آپ کو لے جاتی، لیکن فَإِذَا أَرَادَ فَرِيدَةً، اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب آپ فرض نماز کا ارادہ فرماتے، نزلہ تو اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ تو استقبال کرتے قبلہ کا، یعنی نفل نماز تو آپ سواری پہ پڑھتے، لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تو سواری کو روکتے، نیچے اترتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت کلیئر مسئلہ آ گیا نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اچھا کیا فرق پڑتا ہے، اب کدھر کریں؟ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے قبلہ لازم ہے. دوسری بات ہے قبلے کا معلوم ہو اور اس کا اہتمام نہ کرنا، اس سے نماز نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ نفل نماز میں انسان جدھر بھی سواری کا منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اونٹنی پہ بھی جب آپ نفل نماز شروع کرتے تھے تو شروع میں اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کرتے، پھر اس کے بعد وہ جدھر منہ کرتی ادھر کر لیتے. یہ بھی چیز ہے، لیکن چلیے آپ کو جہاز میں بیٹھے نہیں پتا، حالانکہ آپ تو ساری ڈائریکشنز پتہ چلی جاتی ہیں یا آپ کی گاڑی ہے، تو نفل میں آپ کر سکتے ہیں نیت، لیکن فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب بھی کبھی کہیں جائیں، نماز ہم صاحب کے لیے ایک اہم چیز ہے اور اس نماز کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے. بہت سارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، سب کا ذہن میں خیال رکھتے ہوئے جواب دے دیتی ہوں کہ جب گھر سے ہی نکلیں تبھی دیکھ کے نکلیں کہ کیا واقعی اس وقت آپ کو کسی نماز کے مس ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے. ہمارے اسکیجولس ہونے ہی نمازوں کے ساتھ چاہیے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں 15 منٹ بعد نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں گاڑی میں پڑھ لوں گی، تو آپ 15 منٹ رک جاتے، ٹھیک ہے، یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تاکہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے. کیونکہ دیکھیے جس کام کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بغیر وجہ کیسا نہیں کرنا. ایسی ایکسیپشن ہے، مجبوری آ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹک ہو گئے ہیں، پھنس جائیں گے، اب کیا کریں؟ مثال آپ جہاز میں ہیں، عام طور پہ تو الحمدللہ موقع مل جاتا ہے جگہ کا، اور اسی طرح سے کہ بھئی لوگ اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. جب وہ ریفریشمنٹ ختم کر لیں، سب اپنی جگہ بیٹھ گئے نمازی بھی، تو اس وقت آپ جائیں واش روم یوز کریں، اور پیچھے جگہ ہوتی ہے جہاں بھی وہ سسٹرز بیٹھتی ہیں، آپ ریکویسٹ کریں آئی وانٹ ٹو پرے، کبھی نہیں روکتے. اور میں نے دیکھا نان مسلم فلائٹ والے تو بالکل بھی نہیں روکتے، وہ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اب وہاں ایمرجنسی ڈور ہے، کہیں بھی ہے، چادر بچھا دیں گی کچھ، اور انہیں کہ اٹ ول ٹیک اونلی فیو منٹس، تو وہ کچھ نہیں کہتے. جو لانگ فلائٹس ہوتی ہیں تو اس میں تو وہ ویسے بھی پیسنجرز کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹریچ آؤٹ کریں نا، کھڑے ہوں بیٹھے، منع نہیں کرتے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ فلائٹ فل ہے، پوری پیکڈ، اور جہاز چھوٹا ہے اور جگہ ہی نہیں ہے، اب کیا کریں آپ؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کی نماز ہے اور فلائٹ اترنے میں گھنٹہ یاد ہے، اور جاؤں گی تو وہاں عشاء ہوگی. بالکل اس طرح ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، فلی پیک فلائٹ تھی اور جہاز بھی یعنی اتنا تھا بڑا، تو جب نماز پڑھنے کے لیے دیکھا کہ موقع نہیں، پوچھا تو ان سے نہیں مل سکا، اب کیا کرے؟ اب دو چوائس ہیں، کہ آپ صبر کر لیں اور جا کے نیچے پڑھیں. پھر اس میں خیال کیا آتا ہے کہ اللہ نہ کرے جہاز کو کچھ ہو گیا، تو نماز کا وقت تو آ گیا نا. پھر میں نے کیا سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ فرض اس نیت سے بیٹھ کے پڑھوں کہ میں اسٹک ہوں اس وقت، اور اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو سکیں، بہرحال. اور یہ سوچا کہ ابھی پڑھ لیتی ہوں، اس سوچ میں کہ اگر تو مجھے کچھ ہو گیا تو گئی فرض، تو سمجھ لینا. لیکن اگر میں جب نیچے اتر جاؤں گی خیر سے عافیت سے، تو ایئرپورٹ پہ میں عشاء کے ساتھ پہلے مغرب بھی پڑھ لوں گی، تو الحمدللہ دونوں چیزیں ہو گئیں. آپ وہاں بھی پڑھ لیں، آپ ویسے بھی کر لیں، تو یعنی نماز پڑھ بھی چکے ہو نا تو دوبارہ بعد میں اس کو دہرا لیں. یہ ہر ایک کو یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود پھر سمجھ دے دیتا، لیکن ان ایشوز پہ بہت زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو باتیں سنی ہیں آپ لوگوں کا حق ہے، کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کلیئر ہیں ایشوز، مسائل سمجھ آ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ مفتی بنتے جا رہے ہیں. لوگوں کی نمازوں کو اب چیک کرنا شروع کر دیا نا آتے جاتے. جی آپ سیم چیز ہے، دیکھیے فرض ایک چیز ہے، سنت اور نفل دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ سنت اور نفل کے بارے میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیے وہ فرض ہے. اللہ کے نبی جو نفل پڑھتے تھے ہمیشہ، ان کو سنت کہیں گے، اور کچھ نفل ایسے ہیں کہ آپ بس یہ ہے کہ آپ پڑھے نہ پڑھے، مطلب اس کے لیے کوئی بہت نہیں، اس کو ہم لوگ اپنے کلچر میں نفل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفلوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں وہ نفل جو اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھتے تھے، اور ریکمینڈ کرتے تھے اور آج ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، لیکن ان کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فرضوں کا ہے. وقت پہ پڑھنا، ضرور پڑھنا، چھٹ گیا تو گناہ ہونا، قضا ہونا، ایسا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے. تو وہ ہیں سنتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو نفل الگ سے ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ عشاء کی نماز ہمارے ہاں 17 رکعت کس طرح مشہور ہے، نفل ساتھ ملے ہوئے ہیں نا. ظہر کی نماز 12 رکعت کیسے ہے، آخر کے 2 نفل ساتھ ہیں. تو بعض لوگ صرف اس لیے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے، کہیں جاتے جاتے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا تو میں پڑھتا ہی نہیں. تو اس کا آسان سا حل کیا ہے کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں 4 رکعت وہ پڑھ لو، اور باقی جو تمہارے رہ گئے ہیں وہ تم کسی بھی مناسب طریقے سے بعد میں پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی اور کچھ؟ جی آپ.
ایک بات میں نے پوچھنی تھی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس بندے کے جو نوافل ہیں وہ اکٹھے کر کے ادھر لائے جائیں، کہ اس کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی اس کو اسے پورا کیا جا سکتا ہے.
جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے کہ نمازیں جو ہماری پچھلی زندگی کی چھٹی ہوتی ہیں، اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے ساتھ ہی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں انہی کی نمازیں چھٹتی ہیں جن کی مائیں غافل تھیں، انہوں نے ان کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی. آج بھی ایک مسلمان ماں، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جائیں یا یو اے میں جائیں، ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ نماز کے وقت میں کوئی پیچھے نہیں رہتا. ٹھیک ہے، 98% لوگ نماز پڑھتے ہیں. آپ 10 باتیں ان کے بارے میں اگر آ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں وہ کچھ بھی، لیکن یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اب سوال پیدا ہے ہم جیسے لوگ جن کو فرض اور سنتوں کا ہی فرق نہیں زیادہ بتایا گیا، دسند اب بہت چھوڑی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ سمجھ آ گئی، اب آپ پوری نمازیں پڑھتی ہیں. اب جو پچھلی زندگی کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کی کمی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری سنتیں اور ہمارے نفلوں سے ادا کرے گا. رہ گئی بات اب، اب آج ظہر کی نماز کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر ہے تو عصر پڑھیں گے. اب اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ رکھ گیا یا سوتا رہ گیا، اٹھا پتا چلو ہو مغرب کا زانے لگی تھی، ہو گئی، فوراً پڑھیں گے. یعنی جن نمازوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کی یہ چھٹی ہے، وہ فوراً ادا کریں گے، اس کو اگلے دن پہ نہیں ڈالیں گے کہ آج کی ظہر کل کی ظہر سے. یہ بھی ایک ہمارے کلچر کا ایک بہت ہی متھ ہے، جی آج کی فجر چھٹ گئی کل فجر پہ پڑھیں گے، اگلے دن تو اور ہی نہیں آنکھ کھلنی کیونکہ ایک کی جگہ اب دو پڑھنی پڑیں گی. ہاں پھر لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سوتا رہ جائے یا بھول جائے، جو ہی اس کو یاد آئے جب وہ جاگے فوراً اٹھتے ہی وہ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری پچھلی کمی بیشی اس کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اپنا حساب برابر رکھنے کی توفیق دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، ہمارا آج کا سیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. یہ بتائیے سارے مسئلے سمجھ آ گئے؟ الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے. جی آج آپ نے کہاں سے دیکھا حدیث نمبر؟ شاباش، مجھے بتائیے. الحمدللہ جی، کہاں سے دیکھا حدیث نمبر؟ 253. بارک اللہ فیک. یہ بتائیے کہ 253 کی روشنی میں کہ اگر ہم نماز میں تھوڑی سی مومنٹ کر لیں، جس سے ہماری جو باقی وقت ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بہت ڈسٹریکشن، کوئی چیز ہمیں بہت ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو ہٹا دیں اور اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع آ جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ شاباش، ایسا کیا جا سکتا ہے قلیل سی مومنٹ؟ جی الحمدللہ کی جا سکتی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی جسے کہا جائے صورت میں ہونا، الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے کیا جوتوں سمیت نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے؟ الحمدللہ. تو آپ کتنے لوگ ہیں جو یہ سنت اب تک کر چکے ہیں اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا؟ شاباش، بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے کر لیا ہے، بارک اللہ. کس نے نہیں کیا اب تک؟ ٹو ٹائپ کرے، کس نے نہیں کیا؟ شاباش، نہیں کیا نا. تو انشاءاللہ کوشش کریں جنہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم ہر سنتوں کو اپنا سکیں نا انشاءاللہ. جی الحمد ابھی تک پوری نہیں کی، چلیے انشاءاللہ کوشش کیجیے. اکثر دیکھیے کہ ہم کبھی جاتے ہیں، جیسے دادا جی نے کہا نا، باہر ٹریول کر رہے ہیں یا آپ ایئر پلین پر ہیں یعنی اس پہ ہیں یا راستے میں، اسی طرح آپ شادی وغیرہ میں بھی جاتے ہیں نا، اکثر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ وضو کر کے گئے ہوتے ہیں اور آپ کو نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے نا، تو ایسے موقع پر بھی آپ کیا ہے اپنے شوز کے ساتھ پہن لیجیے، کیونکہ آپ اپنے شوز تو شادی کے ہالس میں نہیں اتارتے نا. جی اجی الحمد للہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شوز میں سے پہلے آپ نے سوکس پہنے ہوں گے نا، تو آپ یہ دیکھیں سوکس تو پہنے ہوں گے، تو سوکس کہاں تک کور ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سوکس عموماً ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس میں وضو کر کے پہنے ہیں تو کیا آپ پہن سکتے ہیں؟ الحمد للہ وہ تو اینکلس کو کور ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ کسی کے چھوٹے جسے کہا جائے بوڑھی سائی میں ہونا، تو الحمد للہ. دیکھیے شوز کا، شوز سے پہلے آپ نے ڈیفینیٹلی سوکس پہنے ہوتے ہیں نا، تو سوکس تو آپ پہنے ہوئے تو الحمد للہ آپ بھی ہیں اس کے اندر. پھر آپ نے اگر شوز ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے شوز کہاں تک پہنے، اگر آپ کا وضو ہے آپ نے سوکس پہ الحمد للہ اس کے بعد پہنا تو آپ تو شوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا الحمد للہ. جی اور یہ ابایا بھی بالکل آپ نے صحیح بتایا. جی مسٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے لیے اگر آپ مسا کریں گے سوکس پر، تو مسٹ ہے کہ آپ کی اینکل یعنی جو آپ کے ٹخنے ہیں وہ کور ہونے چاہیے نا. کلیئر ہے نا؟ الحمد للہ کلیئر ہے سب کو. جی جی اگر آپ شوز پہنے اور آپ نے دیکھا نہیں اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گندگی لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ یعنی اگر آپ نے نماز اسٹارٹ کی اور آپ کو پتہ بعد میں چلا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ٹیک آف کر دیں گے. جی اگر نماز میں بھی علم ہو گیا تو آپ اتار دیں گے نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی سی اتنی مومنٹ تو ہم نے دیکھا نا کہ جائز ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا. جی اور اگر پوری نماز ہو گئی تو پھر لوٹا دیں گے. احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی نجاست کو جب ہمیں معلوم ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ وہ نجاست ہے، تو پھر ہم اس نماز کو لوٹا دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے اجر کی نا، جو ہم پر یہ تکلیف آئی. آف کورس مشقت ہوتی ہے کوئی بھی چیز دوبارہ کرنے سے نا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موضوع کا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ موضوع پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. آگے بتائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی ڈفرینس ہے؟ شاباش. جی نہیں استادہ جی نے آپ کو بتایا نا کہ سوکس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جی آپ سوکس کی بس کنڈیشن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے لیے اینکل کور ہو، ایسے سوکس ہو، ایسے شوز ہو کہ اینکل، اگر آپ شوز پہ مسا کریں گے تو آپ کا شوز بھی ایسا ہونا چاہیے جو کل کرے اوپر تک ہو، اور اگر آپ جو ہے شوز سوکس پہنیں گے تو اینکل آپ کے کور ہوں. دیٹس اٹ. اس میں کوئی آپ کو وہ نہیں کہا گیا کہ آپ پتلے ہوں موٹے ہوں باریک ہو نا. جی الحمد للہ. جی الحمد للہ. جی اسٹاکنگ پڑھنے بالکل الحمد للہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ نماز عورتوں مرد فرق نہیں ہے نا، کیا کلچر ہے کہ عورتیں کس طرح نماز پڑھتی، کہ ان کی جو بغلوں کی سفیدی ہے وہ نظر آتی ہے؟ شاباش بتائیے. جی نظر آتی نہیں آتی نا، اور کتنا سختی سے منع. آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ راستے جو ہمارے یہاں ایک دم سے سمیٹ کے اور پورے اپنے جو بازو ہیں اس کو زمین پر لگا کے پڑھتے ہیں، تو یہ درست انداز نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہا جائے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نا. تو ہم سب کو کوشش کرنی کہ ہم نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے نا. اچھا قبلے کا تعین کے حوالے سے بتائیے کہ اگر آپ قبلے، سپوز کریے آپ نماز پڑھیں، آپ نے میکسیمم ایفرٹ لگا لی قبلہ، جیسے اکثر ہم شادیوں میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ذرا تھوڑا سا تعین کر لیں، یا اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نماز کے دوران آپ جس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے وہ درست نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ شاباش. جی کیا کریں گے؟ نماز اگر قبلہ درست نہیں ہوا آپ کی کوششوں کے باوجود تو پھر کیا کریں گے؟ شاباش. جی کوشش کر کے تو نماز ہو جائے گی. بالکل جی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو آپ کی کوشش کا دیکھیں نا استاذہ جی نے بھی کیا بات کہی کہ میکسیمم ایفرٹ لگا دی، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کیا ہے آپ کو اجر ملے گا نا، آپ نے تو اپنی پوری کوشش کر لی. جی جی آپ نے اپنی پوری کوشش کے بعد میں آپ کو پتا چلا کہ آپ نے تو نماز صحیح پڑھی نہیں نا، تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اپنی جان کے میکسیمم ایفرٹ لگا. اگر آپ ایفرٹ نہیں لگاتے لوگوں کا دیکھا دیکھیے آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تو کوئی کوشش نہیں لگائی, تو اس صورت میں پھر یہ کہ آپ کو نماز تو لوٹانی پڑے گی نا انشاءاللہ. جی چلیے, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر جی اگر جی الحمدللہ, اب آپ یہ بتائیے مجھے لاسٹ میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے جی حج یا عمرے پہ گیا ہے, جی اگر کوئی حج اور عمرے پہ جاتا ہے اور اگر وہ صفا مروہ سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا ہی کرنے سے پہلے؟ شاباش, نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا نا. تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میکسیمم کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو بہترین کرنے کی. آج کی جو حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے, کون سی حدیث ہے جو کہ آپ نے انشاءاللہ میمورائز کرنی ہے, بہت آسان سی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے. کون سی ہے؟ حدیث نمبر 354. حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے, شاباش, 354. بہت چھوٹی سی ہے نا, آپ لوگ کو کسی کو مشکل لگ رہی ہے؟ میرے خیال سے آپ دو دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی نا. جی الحمدللہ, چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. جی آپ کے پاس ڈفرینٹ نمبر ہے, چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم نے جو حدیث نمبر کی ہے باب الصلاۃ فی النعالی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. اور اس کے اندر جو ہے وہ انہ رضی اللہ عنہ سئل اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم. بس چھوٹی سی حدیث ہے انشاءاللہ, اور آپ یہ دیکھیے دو تین لفظوں کی ہے نا, تو انشاءاللہ. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے قاضی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے, تو فرمایا ہاں نا. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے, یہ بہت پیاری سی حدیث ہے اور آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے نا. چلیے جزاکم اللہ خیر, کیسی آپ کا تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا گیا 5 منٹ, اس کے لیے بہت معذرت بہت معافی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں اور احادیث کو یاد کر کے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پائیں جنت میں انشاءاللہ. آمین اللہ آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.